أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نهاية احترام وعقيدة اور غایت عشق و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی دیر تک میں کچھ آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دراصل ابھی رات سے ہی میں ہمیں خبر ملی کہ حضرت مولانا مفتی امین صاحب کی رحلت ہو گئی ہے اور 11 بجے رات میں ہی ان کی نماز جنازہ ہے، اور اس جنازے کے پڑھانے کی ذمہ داری میرے اوپر عائد کی گئی ہے. خدا کرے کہ اس تھوڑی سی مہلت میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی کارآمد گفتگو ہو جائے، اور ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی مفتی صاحب مرحوم کی مغفرت بھی فرمائے اور ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تعالی نے اپنے رسول مکرم محبوب معظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمت عطا کی جو آپ کا اپنا خاصہ ہے اور اپنی خصوصیت. اسی بنا پر مخلوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مراتب کی حدود تک پہنچنے سے قاصر ہے. اللہ تعالی نے یہی کیا کم ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پیارے محبوب، آپ کے اوپر اللہ کا فضل عظیم ہے، اور جب ان کے اوپر رب قدیر کا فضل عظیم ہے تو پھر ہم دنیا میں رہنے والے جن کی معلومات محدود ہیں اور حقیر دائرے میں رہتے ہیں، تو اس فضل عظیم کے مراتب کو اور اس کی شان رفیع کو کیا سمجھ سکتے ہیں. یہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالی نے عرش کی پیشانی پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام کندہ فرمایا.
سبحان اللہ.
محمد وہ کتاب کون کا تغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کی شمع شبستانی. انہی کے نور سے ہر کہو مہ کو پیدا کیا گیا، جس کو بھی جو عظمت اور برتری ملی انہی کے صدقے میں. ان کی عظمت کا حال تو یہ ہے کہ جو انہیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظیم شخصیت نہ مانے وہ ایمان سے خالی مانا جاتا ہے. اس لیے ان کی عظمت مسلم ہے. یہ کیا کم عظمت ہے کہ اللہ تعالی نے ازل میں عالم ارواح میں انبیاء کرام کی بزم قائم کر کے ان سے عہد و میثاق لیا جس کا ذکر قرآن حکیم میں ہے. فرمایا سورہ آل عمران میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. یاد کرو وہ وقت جب کہ اللہ نے تمام انبیاء کرام سے اس بات کا عہد و میثاق لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں اور تمہاری موجودگی میں ہمارے برگزیدہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب کو ان پر ایمان بھی لانا پڑے گا، ضرور ضرور ایمان لانا ہوگا. وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور ضرور ضرور تمہیں ان کی مدد کرنی. ایک نبی کی ایک نبی پر ایمان لانے اور ان کے مددگار بننے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نبی کی امت بن کے رہنا. یعنی اللہ نے تمام انبیاء کرام سے اس بات کا عہد و میثاق لیا کہ اگر آپ حضرات کی موجودگی میں میرے برگزیدہ رسول تشریف لائیں تو آپ سب کو ان کی امت بننا پڑے گا. اسی لیے آقا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کی جلالت شان اور جن کی عظمت اور حیبت آج تک لوگوں کے دلوں پر چھائی ہے ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لو كان موسى حجا لما وسعه الا اتباعي. اگر موسى اپنی حیات ظاہری میں تصدیق فرما ہوتی تو میری پیروی کے علاوہ انہیں کوئی راستہ نہ ملتا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سچے کی آمد، مدنی کی آمد.
کیا رسول پاک کی عظمت کے لیے یہ کم ہے کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ کی عظمت یہ تھی ضرور کہ اگر تمام انبیاء کرام کے عہد میں تشریف لاتے تو ان سب کو ایمان لانا پڑتا، مگر چونکہ ختم نبوت اور آخری نبی ہونے کی عظمت میرے آقا کے
سر باپ کی گئی تھی ازل ہی میں. اس وجہ سے آپ سب سے آخر میں تشریف لائے تو اللہ نے سب کی اتباع کے منظر کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی پہلی منزل مسجد اقصی کو قرار دیا اور وہاں پر تمام انبیاء اولین و آخرین کو جمع کیا. میرے آقا نماز کا کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے گزارش فرماتے ہیں کہ آپ امامت کریں. ابراہیم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کی یہ فرمائش ہوئی کہ آپ ہی آج کے دن امامت فرما سکتے. کیا یہ عظمت نہیں ہے کہ یہ بتا دیا گیا کہ جن پر ایمان لانے اور جن کی مدد کرنے کا معاہدہ ہم سے لیا گیا تھا, عہد و قرار کرایا گیا تھا, آج کم سے کم ان کی ابتدا میں نماز تو ادا کر لیں تاکہ اس عہد کا ایک منظر سامنے آ جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اور انبیاء کرام کو جس طرح بھی چاہا نبوت اور رسالت عطا فرمائی, مگر آقا کائنات کا مقدر کچھ اور رکھا گے. ارشاد فرماتے ہیں کن تو نبی جب وہ آدم بین الروح والجسم, میں اس وقت بھی منصب نبوت پر فائز تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزل طے کر رہے ہیں. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. اس لیے اب اگر کوئی شبہ کرتا ہے ان کی عظمت کے بارے میں تو ایمان سے محرومی کی وہ دلیل پیش کر رہا ہوں. رفیقان گرامی, اللہ تعالی نے ان کی عظمت ہی کی وجہ سے ان کے ذکر کو اپنی عبادت کے اندر شامل کیا, بلکہ ان کے ذکر کو اپنی عبادت قرار دے دیا اور ان کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا. ارشاد فرماتے ہیں اٹھائیے سورہ الم نسرہ, ورفعنا لك ذکرک, اے پیارے محبوب آپ کے لیے ہم نے آپ کا ذکر اونچا کیا, بلند کیا ہم نے, بلند کیا یہ بریلویوں نے نہیں بلند کیا. ورفعنا, اے پیارے محبوب ہم نے بلند کیا آپ کے ذکر کو آپ کی وجہ سے. یعنی آپ کی وجہ سے کیا مطلب, کہ آپ کے اندر اونچے ذکر کے اسباب موجود ہیں, کمالات موجود ہیں, عظمت شان موجود ہیں, اس لیے آپ کے ذکر کو بلندی نہ ملے تو کس کے ذکر کو بلندی ملے. اس لیے اس آیت تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جعلت کا ذکر من ذکری, اے پیارے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے. ومن ذکرک فقد ذکرنی, جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے رسول کی تائید, ان کی اطاعت اور رسول کی مخالفت دونوں چیزوں کو اپنی اطاعت یا اپنی مخالفت قرار دی. اب آئیے قرآن سے شہادت کیجیے اور رسول پاک کی عظمت پر قرض کیجیے. فرماتے ہیں من یطع الرسول وقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت سے فارغ ہو چکا ہے. یعنی ادھر رسول کی فرما برداری کی منزلیں طے کر رہے ہو اور اللہ کی اطاعت کی منزل طے شدہ مان لی گئی. کیا مطلب ہے؟ اب آئیے اللہ تعالی نے سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, مگر اپنی بندگی اپنے محبوب کی غلامی کے اندر روپوش کر دی کہ اس کی بندگی ادا ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ رسول پاک کی غلامی نہ کی جائے. اس لیے اب آپ دیکھو کہ نماز اللہ کی تعظیم اللہ کی عبادت کے لیے آپ ادا کرتے ہیں, مگر رسول پاک کی یہ عظمت ہے کہ آپ کی نماز نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ رسول پاک کی اداؤں کی کاپی نہ اتارے. اسی لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز فرض کی اللہ نے پڑھو گے کیسے؟ فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی, جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو, سب نماز ہوگی. اللہ کی عبادت میری اطاعت سے شروع ہے. اس بنا پر سب کو حکم ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں. اگر صحابہ کو حکم تھا کہ رسول پاک کی شخصیت پر نظر رکھیں. چنانچہ حضرت خباب ابن العرت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. لوگوں نے ان سے پوچھا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر, یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نعم, ہاں پڑھتے تھے. تو پوچھنے والے نے پوچھا بما عرفتم, آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا؟ کیا زور زور سے قراءت کرتے تھے؟ ظہر کی قراءت تو آہستہ ہوتی ہے, کیسے آپ لوگوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت کرتے تھے؟ تو فرماتے ہیں بضرام لحیتہ, رسول پاک کی ریش مبارک کی حرکت سے احساس ہے کہ آپ قرآن میں مضروب ہیں. تو اگر ان کی نظر یوں نہیں تھی تو پھر کیسے انہوں نے ریش مبارک کی حرکت دی؟ جس لیے صحابہ کو حکم تھا. چنانچہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِيَلْيَنَّنِي مِنْ أُولُو الْأَحْلَامِ مِنْكُمْ وَالنُّهَى, سنو میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوا کریں اور وہ لوگ بیٹھا کریں جو زیادہ ہو یار اور پختہ عقل والے, جو تاکہ میری اداؤں کو وہ محفوظ رکھیں اور میری گفتگو کو قاعدے سے یاد نہیں کریں. اور جو سمجھنے کی چیز ہو وہ پوچھے. چنانچہ بخاری شریف کی یہ حدیث میں نے دیکھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک بار ہی ایک قدم آگے بڑھے, پھر اپنی جگہ پر آ گئے, پھر ایک بار ہی قدم پیچھے ہٹا کر ہٹ گئے, پھر اپنی جگہ پر آئے. نماز سے جب فارغ ہوئے تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو ایک بار دیکھا کہ ایک قدم آپ آگے بڑھے جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے, اور ایک بار آپ پیچھے ہٹے جیسے کسی چیز سے بچنا چاہتے. یہ کیوں ہوا؟ فرماتے, نماز پڑھتے پڑھتے میرے سامنے اللہ تعالی نے جنت کر دی جو میں نے چاہا, پھر اس کے پھلوں میں سے ایک پھل توڑ, اگر میں توڑ لیتا تو عقل تو مدد, تو لوگ زندگی بھر آتے رہتے, ختم نہ ہو. اور میں پیچھے اس لیے ہٹا تھا کہ اس کے بعد میرے سامنے جہنم پیش کی گئی, جہنم کا پرتر اور المناک منظر دیکھ کر میں گھبراہٹ میں ایک قدم کیے ہٹا ہوں. جنت والنار وعلی فضلا, نماز ہی میں میں ہوں اور میرے سامنے جنت بھی عین ہی اور جہنم بھی دہائی دے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ تو اللہ تعالی کا نے اپنے نبی پاک کو مصلی اور محراب میں جنت اور دوزخ کا نظارہ کرایا, مگر یہ صحابہ کو کیا ہوا تھا کہ رسول پاک کے آگے پیچھے بڑھنے ہٹنے کا نقشہ دیکھ رہے تھے. اگر ان کو دکھ نہ تھا کہ رسول پاک کے منہ پر پوری نظر رکھے تو یہ جو ایسا کرتے, اور اگر انہوں نے اپنی زور زبردستی سے کر لیا تھا ایسا تو رسول پاک نے اس راستے میں کہ تم نماز پڑھ رہے تھے کہ مجھے دیکھ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا جب ان کو روک نہیں رہے تو یہ آدر تھا کہ تم میرے اوپر نظر رکھا, عبادت اللہ کی ہو رہی ہے اور زیارت رسول کا. کیا اس سے عظمت رسول نہیں ثابت ہو رہا؟ اب میں اختصار کے ساتھ چند حدیثیں پیش کروں گا, وقت ہے نہیں, ورنہ میں تو حدیثوں کی باڑھ لگا دیتا ہوں. ہاں انشاءاللہ, مگر جتنا بھی میں بیان کروں گا ایمان کی حرارت اور اپنی دینی غیرت کی بیداری کے لیے کافی ہوگا. یہ لیجیے بخاری شریف, کئی جگہ پر بخاری شریف میں یہ حدیث ہے, کتاب الصلاۃ میں بھی کئی جگہ ملے گی, کتاب التفسیر میں بھی کئی جگہ ملے گی, اور اس کے علاوہ اب دیکھیے, سیدنا ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, كنت اصلی فی المسجد, میں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہا تھا, مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اتنے میں میرے پاس جیتے رسول پاک کا گزر ہوا. بنا دانی تو رسول پاک نے مجھے آواز کی پکارا. اس کا مطلب ہے کہ جب میرے پاس سے رسول پاک گزرے ہیں تو مجھے ضرور دیکھا, اور جب دیکھا تو نماز پڑھتے دیکھا. پھر بھی آپ نے مجھ کو پکارا, میں جلدی سے اپنی نماز پوری کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں. تو ارشاد فرماتے اینا کنتا, اب تک کہاں تھے, میں نے کب پکارا اور ہمارے ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کنت اصلی, اے اللہ کے پیارے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے آنے میں ذرا دیر ہوئی. قدر معقول ہے کہ نہ معقول؟ معقول ہے. اگر کسی نے اپنی بیوی یا اپنے بیٹے کو بلایا, استاد نے اپنے شاگرد کو بلایا, بادشاہ نے اپنے غلام کو بلایا اور انہوں نے یہ عذر پیش کر دیا کہ دیر اس لیے ہوئی کہ میں نماز میں تھا, سارا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے. اگر آپ نیت ہے تب, اور اگر آپ نیت نہیں ہے تو وہ تو بلا وجہ بھی آدمی ظلم پر تیار رہتا ہے, اس کی بات نہیں کرتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کیا کہ خود تو اصلی, میں نماز میں مصروف تھا, جلدی جلدی پوری کر کے حاضر ہوا. ارشاد فرماتے ہیں الم یقل اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا, استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم, اے ایمان والو جب اللہ اور رسول کی طرف لبکو, اذا دعاکم جب رسول تم کو پکاریں, اذا دعاکم نہیں ہے دونوں پکارے, اذا دعاکم جب وہ تم کو پکارے, وہ کون؟ رسول پاک. جب رسول تم کو پکارے تو اللہ اور رسول کی طرف دوڑو, لبکو, جلدی آؤ. یا اللہ نے یہ نہیں فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے تاخیر ہونے کا حکم ہر ایک قبول کرے گا, مگر رسول بلائیں تو قبول نہیں. نماز پڑھ رہے رسول نے پکارا ہے تو اب تم یہ عذر کرو کہ جب میں نماز میں تھا اس لیے تاخیر ہوئی. نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے, مگر یہ رسول کی عظمت ہے کہ وہ پکاریں تو عبادت چھوڑ کر کے جانے عبادت کے لیے آؤ. کہ رسول کی بارگاہ کی حاضری روح عبادت, اس لیے وہ چھوڑ کر کے آؤ. اسی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں کوئی ہو, چاروں ائمہ فرماتے ہیں, جب نماز میں کوئی ہو اور رسول پاک پکاریں تو فرض ہے کہ نماز چھوڑ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر حاضری کے. اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ چل کر آئے گا بارگاہ رسالت میں, قبلہ چھوڑے گا, مگر پھر بھی نماز اس کی باقی رہے گی. جب یہاں سے فرصت ہو واپس جا کر باقی نماز ادا کر لے, ایک رکعت پڑی تھی تو دوسری پڑھ لے, یہ نہیں کہ پھر سے پڑھے. ایک سجدہ کیا تھا, دوسرا اس رکعت کا سجدہ باقی تھا. کہ رسول نے پکارا تو تم وہاں فوراً حاضر ہو. حاضری تو جب وہاں سے فرصت ملے تو اسی رکعت کا ایک سجدہ کر. یہ نہیں ہے کہ اکثر نو تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی. جس سے پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عظمت عطا کی ہے کہ اپنی عبادت رکھی اور نبی کی بارگاہ کو روح عبادت بنا دی. پھر اس آیت پر ایک مرتبہ اور غور کرو. فرمایا گیا کہ اے ایمان والو, اللہ اور رسول کی طرف دوڑو. جب رسول تمہیں پکارے, پکارا کس نے؟ رسول نے. آپ چلے کدھر؟ رسول پاک کی طرف. لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں, رسول پاک کے دربار میں جا رہے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ ادھر جا رہے ہیں. اور پوچھا آپ سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, تو آپ بھی کہو گے کہ ہم بارگاہ رسالت میں جا رہے ہیں. مگر اللہ فرما رہا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول. تم جا تو رہے ہو رسول پاک کے دربار کی طرف, مگر پہلے یہ جانا ہماری طرف ہوا پاک کے رسول کی طرف. اس لیے استجیبوا للہ پہلے کہا گیا, للرسول بعد میں کہا گیا. میں نے کہا تھا کہ رسول کی مخالفت کو اللہ نے اپنی مخالفت قرار دیا. آئیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع پڑھیے. شروع ہوتا ہے یہیں سے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یعنی منافقین ہیں کہ جو آپ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر قیامت کے دن پر. اللہ فرماتا ہے وما هم بمؤمنین, یہ مومن نہیں ہے. مومن نہیں ہے تو کس کا کیوں رہے ہیں؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ما ہم بے مومنین, وہ مومن نہیں ہے. تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا آمنا باللہ وبالیوم الآخر؟ تو اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو. یہ بات تو خوب سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, مگر اللہ کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ بتاؤ. دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جو آپ کے دل کی برائی کو سمجھ نہ رہا, جو جانتا نہیں ہے کہ یہ مسکرا کے بات کر رہے ہیں اور دل میں یہ ہے کہ ذرا سا غافل ہوں تو خنجر ہو. اگر آپ کو علم ہے تو چوکنا رہو گے, دھوکہ نہیں کہو, اور اگر آپ نہیں جانتے ہو تو دھوکے میں آ جاؤ. یا اللہ تعالی پر بھی کوئی چیز چھپی ہے تو اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا یخادعون اللہ, کیوں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا؟ کہنا چاہیے تھا یخادعون رسول اللہ والذین آمنوا. سے دھوکہ دے رہے ہیں رسول اللہ کو اور ایمان والوں کو. یوں کہنا چاہیے اگر اور واقعے میں منافقین کی نیت کیا تھی, اللہ کو دھوکہ دینے کی نیت تھی یا رسول اللہ کو, بولیے نیت تو اللہ نے یہ کو فرمایا یخادعون اللہ, یہ بتانے کے لیے کہ سنو جو میرے رسول کو دھوکہ دینا چاہتا ہے در حقیقت مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے, ان کے ساتھ دشمنی میرے ساتھ دشمنی. اور اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جس طرح مجھے دھوکہ دینا ناممکن, میں نے اپنے رسول کو بھی لوگوں کے دلوں کے حالات پر ایسا آگاہ کر دیا ہے کہ انہیں بھی دھوکہ دینا ناممکن. اس لیے اللہ نے جو ہمارا, اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ رسول پاک کی عظمت بارگاہ رب نے کتنی کیا شان ہے ان کی, اور صحابہ کرام اس عظمت کو کس شان سے نباہتے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی کیسی تعلیم دیتے تھے, یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ گئیں. اب آئیے ذرا ایک دو حدیثیں اور سنیں. یہ حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث, اس کو بھی آپ بخاری شریف میں پڑھ لیں, ایک جگہ نہیں کئی جگہ. سیدنا سہل ابن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی, نماز کے بعد آپ قبا چلے گئے, کیونکہ قبا کے مسلمانوں میں کچھ اختلاف پڑ گیا تھا تو اس کی صلح کرانے تشریف لے گئے. فیصلے کے لیے جاتے تو زیادہ وقت نہیں لگتا, صلح کرانے میں زیادہ وقت لگتا ہے, تو فیصلہ تو یہی کافی تھا, رسول پاک ایک آرڈر دے دیتے وہی فیصلہ, مگر صلح کرانے آرڈر نہیں کرنے, دونوں کو راضی کر ایک دوسرے سے راضی کرنا ہے. اس میں وقت لگ گیا, ایک تو مسجد نبوی شریف سے قبا شریف بہت دور, پھر اس کے بعد وہاں صلح میں وقت بھی لگ گیا, یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی, جماعت کے صحابہ حاضر بھی ہو گئے, تو حضرت بلال ابو بکر صدیق کے پاس آئے, کہنے لگے اے ابو بکر, رسول پاک خبا گئے ہیں, وہاں تاخیر ہو رہی ہے, یہاں جماعت کے لوگ آ گئے. ابو بکر سے زیادہ مستحق رسول پاک کے بعد کوئی نہیں ہے, ابو بکر سے زیادہ مستحق رسول پاک کے بعد کوئی نہیں ہے. کیا آپ نماز پڑھا دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا نعم ان شئتم, ہاں پڑھا دوں گا اگر تم سب لوگ چاہو گے. تو سب لوگوں کی فرمائش ہو گئی, آپ نے نماز پڑھانی شروع کی. نماز پڑھا رہے, سمجھ گیا کون سی نماز؟ عصر کی نماز. ٹھیک نماز کے ٹھیک میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے, اور داخل ہوئے تو طریقہ یہ ہے کہ جو دیر میں آئے تو جس جگہ اسے جگہ ملے وہی کھڑا ہو, ہے کہ نہیں یہ طریقہ؟ یا آپ لوگوں کی گردن توڑتے ہوئے بالکل آگے چلے جاؤ, جہاں جگہ ملے وہاں کرے. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی سب چیری اور آگے پہنچے. پھر وہ جس طرح تمام صفیں الگ کر کر کے آگے بڑھتے گئے, دو آدمیوں کے بیچ میں فاصلہ کر کے آگے بڑھتے گئے. حتی قام فی الصف الاول, یہاں تک کہ آپ جا کر اگلی صف میں ایک کنارے کھڑے ہو گئے, امام کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے. کیوں؟ کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ نماز میں بھی اگر ہوں گے تو کسی امتی کی نیت نبی کی طرف نہ ہونی چاہیے. تو ابو بکر کے پیچھے نہیں, ایک ٹائپ میں کھڑے ہوئے. اب صحابہ نے تو دیکھ لیا کہ رسول پاک تشریف لائے, ہاتھ پر ہاتھ بجانا شروع کر دیا, کیونکہ اس وقت تک لقمہ دینے کا کوئی طریقہ آیا ہی نہیں تھا. تو اب ہاتھ پر ہاتھ بجایا, تو اب بہت ہاتھ بج گئے, ہر صف میں ہاتھ بج گئے. تو حضرت ابو بکر چوکھنا ہوئے, کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کمپنیوں سے دیکھا کہ رسول پاک صف اول میں کھڑے, نظر پڑی آپ پیچھے ہٹنے لگے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, اپنی جگہ امامت کرتے رہو. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے, حضرت ابو بکر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور الحمدللہ کہہ کے صف اول میں گھس گئے. ایسے قدم ہٹا کر صف اول میں چلے. سمجھ گیا؟ الحمدللہ کیوں کہا؟ کہ رسول پاک اشارہ فرما رہے ہیں کہ امامت کرتے رہو, اگر میری امامت پر ناراض ہوتے تو اشارہ نہ فرماتے, میری امامت کو پسند نہ کرتے تو یوں اشارہ نہ کرتے. اس لیے الحمدللہ کا کر سب سے اور آقا کائنات اب آگے بڑھے. آپ نے نماز پڑھانی شروع کر دی, از اول نہیں بیچ میں سے. بولیے صاحب, آپ مجھے بتا دو, دنیا میں کوئی ایسا امام ہے کہ اس کا نہ وضو ٹوٹے اور نہ کوئی اس کو بے حساب ایسی تکلیف ہو جائے کہ جس سے وہ نماز پڑھانے کے قابل نہ ہو؟ کوئی خلیفہ آ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ دوسرا, میرے پیر و مرشد آئیں تب بھی نہ ہٹیں, استاد آئیں تب بھی نہ ہٹیں, بادشاہ آئے تب بھی نہ ہٹیں. مگر تبھی آ گئے تو اب دماغ مسلے سے ہٹ جائیں. کیا بات یہ ہے کہ جتنے امام ہیں یہ امام ہیں, اور رسول پاک اصل امام ہے اور سب خلیفہ ہے. جب اصل آ گیا تو خلیفہ کی ضرورت ہے. اس لیے ابو بکر ہٹ گئے اور ایک نماز میں سے میرے آقا نے امامت شروع کر دی. اثر نو یعنی شروع سے نہیں پڑھائی, بلکہ بیچ سے امامت شروع کی. جب نماز کا سلام پھیرا تو فرمایا, تم لوگوں کو کیا ہوا کہ ہاتھ پر ہاتھ بجا رہے تھے تالی کی طرح؟ سنا, جب کوئی معاملہ اچمبے والا آ جائے نماز میں تو فسبح اللہ, تو سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کرو. انما التسبیح للرجال والتسبیح للنساء, مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے اور یہ ہاتھ پر ہاتھ پھونکنے کا حکم عورتوں کے لیے ہے. وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی. ہاں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب یہاں مجھے کہنا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, نماز جو اللہ کی عبادت تھی, اس میں جو پیچھے ہٹے رسول کی تعظیم میں یا کسی اور سبب سے, آپ بتائیں رسول کی تعظیم تو نماز اللہ کی عبادت اور اس میں رسول کی تعظیم داخل کر دی, شرک نہیں ہوا؟ نہیں شاید, یہی تو روح عبادت. اسی لیے اللہ نے اپنی نماز میں نبی کو مخاطب کر کے سلام کہنے کا, السلام علیک ایھا النبی, اس کے بغیر پوری نماز قبول ہی نہ ہو. اس لیے اب بات واضح ہو گئی کہ جب اللہ کی عبادت میں رسول کی عظمت کا اعتراف اور اعلان اور اس کا ظاہر کرنا لازم ہے, اور دوسرے کاموں میں کیوں نہ لازم ہوگا. پھر آئیے, ابھی حدیث پوری نہ ہوئی, آخری جملہ سنا لوں تو فرصت ہو. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے, فرماتے ہیں یا ابا بکر مالک انت تصلی بالناس اذ امرتک, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے امامت نہ کی؟ میں نے حکم دیا تھا. حکم کس نے دیا؟ میں نے ہی تو کہا تھا کہ اپنی جگہ رہو, اشارہ کیا, میں نے حکم دیا اور تم نے امامت نہیں کی, کیا ہوا تھا تم؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافۃ ان یؤم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے آگے امامت کرنے کھڑا رہے. اتنا میں نہیں کر رہا, کیا مطلب؟ میں ہٹا تھا آپ کی تعظیم کے لیے, یہی تو مطلب نکلا کہ کھڑا رہتا تو تعظیم ادا نہ ہو پاتی, حکم پر عمل ہوتا تعظیم پر عمل نہ ہوتا, پیچھے ہٹ گیا تو تعظیم ادا ہو, اور وہی اللہ کا حکم ہے. یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جب حکم پر عمل کرنا اور تعظیم کرنا دونوں میں تعارض ہو جائے, کہ اگر عمل کرتے ہیں تو تعظیم کا حق ادا نہ ہو اور اگر تعظیم کرتے ہیں تو اب وہ حکم جس جو حکم ملا تھا اس پر عمل نہ ہو تو کس پر عمل کریں؟ دونوں میں ٹکراؤ. اگر تعظیم کرتے ہیں تو حکم پر عمل نہ ہوا, حکم پر عمل کرتے ہیں تو تعظیم کا حق باقی رہ گیا, تو اب کیا کریں؟ تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ ایسے موقع پر تعظیم ادا کرنا اصل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی نہ سمجھ میں آئی
تو پھر آؤ.
بخاری شریف کتاب المغازی باب غزوة الحدیبیہ. حضرت رسول پاک نے جب حدیبیہ میں صلح نامہ طے کر لیا تو صلح نامہ لکھوانے لگے مولا علی کو. مولا علی کتابت کر رہے ہیں, میرے آقا املا فرما رہے ہیں, بول رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, هذا ما صالح قريش من محمد رسول الله. یہ وہ صلح نامہ ہے جو قریش نے محمد رسول اللہ سے طے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً سہیل ابن عمر اسلمی جو قریش مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آتے بیٹھے تھے صلح نامے پر, وہ کہنے لگے محمد اپنے نام کے پاس سے اپنے نام کے بعد سے لفظ رسول اللہ ہٹا دو. اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو لڑائی کس بات کی تھی, اور کیوں ہم آپ سے صلح کرتے, لڑائی ہی نہ ہوتی تو صلح کیوں. اس لیے یہ لفظ نکال دو, ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں. تو رسول پاک نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں, کا ہم صلح نامے پر دستخط نہیں کریں گے جب تک یہ لفظ نہ مٹے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے نام کے آگے سے لفظ رسول اللہ مٹا کر ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, علی آپ کے نام کے آگے سے لفظ رسول اللہ مٹا نہیں سکتا. حضور کیا فرما رہے ہیں, مٹا دو, حکم ہے کہ نہیں. اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں, میں نہیں مٹاؤں گا. نبی کے حکم کا انکار اور آمنے سامنے, ذرا ہمت دیکھی. نہیں, اصل یہی ہے کہ ان کی عظمت ہی تو روح ایمان ہے, اللہ کی سردا و قدم جان انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے. اس لیے مولا علی نے مسئلہ عظمت پر تو عمل جاری رکھا اور اس کے بارے میں عذر کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ کا پرچہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے دست مبارک سے وہ لفظ مٹا کر ابن عبداللہ خود لکھ دیا. بخاری میں یہی ہے وکتب ابن عبداللہ, حضور نے ابن عبداللہ لکھا. لہذا جو پاگل لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, بالکل پاگل ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کو سب تعلیم دی. ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو, کیا کفایت اس کو اقرا رب کل اکرم نہیں. اللہ نے انہیں سب تعلیم. اب اخیر میں ایک حدیث سنا لوں کہ اب چلنا چاہے. ذرا وقت لگے گا. درود شریف
صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں کم سے کم پانچ جگہ اور دوسری جگہوں پر بھی یہ حدیث ہے. اب لیجئے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیر کا دن تھا, صبح کی نماز تھی. دن کون تھا؟ پیر کا, جان رہے نا پیر, منڈے. ہاں, اور صبح کی نماز تھی, نماز فجر. ابو بکر امامت کر رہے تھے. کیوں ابو بکر امامت کر رہے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات کی وجہ سے اپنے گھر میں تشریف فرما تھے, آنے کی قوت نہ تھی حوائج بشری کی, یعنی بشری تقاضوں کے مطابق آ نہیں پا رہے. تو اب کھڑے بھی نہیں ہوتے, ایک روز تشریف لائے. اس پیر سے پہلے والی جمعرات مولا علی اور حضرت عباس دونوں نے اپنے کاندھے رسول پاک کی بغل مبارک میں لگائی اور اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے. ابو بکر امامت کر رہے تھے اور حضرت مولا علی اور حضرت عباس نے وہیں پر حضرت ابو بکر کے بائیں طرف بٹھایا, بائیں طرف کیوں بٹھایا؟ مقتدی بائیں ہوتا ہے کہ دائیں؟ بولیے. جب امام کے ساتھ مقتدی کھڑا ہو تو بائیں ہوتا ہے یا دائیں؟ امام کے دائیں ہوتا ہے اور حضور امام کے بائیں کھڑے بیٹھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب بیچ نماز میں اس وقت بھی میرے آقا اپنے حکم سے خود امام ہیں, کیونکہ آپ نے فرمایا مجھے جہاں بٹھاؤ وہاں بٹھایا, بیٹھ کر امامت شروع فرمائی. تو حدیث کے الفاظ ام المؤمنین کے جو ہیں, فرماتی ہیں کان رسول اللہ کان ابو بکر یعتم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس یعتمون بصلاۃ ابی بکر, کہ ابو بکر تو رسول پاک کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور سب لوگ ابو بکر کی اقتداء میں تھے. یعنی ابو بکر مکبر ہو گئے اور رسول پاک امام ہو گئے. بیچ نماز رسول پاک نے امامت کی. یہ تو جمعرات کا واقعہ. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب رسول پاک بیٹھ کر کے امامت کر رہے ہیں, بیٹھ کر امامت فرما رہے ہیں جمعرات کو, تو پیر کے دن کھڑے ہونے کی ہمت رہی ہوگی؟ ہاں, تو اب فرما رہے ہیں انس ابن مالک کے پیر کا دن تھا, فجر کی نماز ابو بکر امامت کر رہے تھے, نماز کے بیچ میں کوئی اچمبے میں ڈالنے والی بات پیدا نہ ہوئی. حتیٰ کشف النبی جو صلی اللہ علیہ وسلم ستر عجرتی ہی, یہاں تک کہ رسول پاک نے خود ہی اپنے حجرے شریف کا پردہ ہٹا دیا. اب ذرا آپ سوچئے کہ حضور جب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو آپ نے پردہ ہٹایا تھا تو زمین پر بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے؟ بتائیے. اب وہ حجرے کا پردہ کس جگہ لٹکا تھا, جس جگہ دروازہ تھا, آج بھی وہیں پر دروازہ ہے. مگر پہلے وہ لکڑی کا رہا ہوگا، آج پیتل کا دروازہ ہے، پیتل کی جالیوں کا، جہاں پر جس جگہ پر ریاض الجنہ کا آخری سکون پڑتا ہے، سمجھ گیا؟ یہ صفے اول، یہ صفے دوم، یہ صفے چہارم، یہ صفے پنجم، یہ دیکھیے اب اس سے کچھ فاصلے پر دو کھمبے، تین کھمبے چھوڑ کر اس طرح میرے آقا کا حجرے کا دروازہ ہے، سمجھ گئے؟ دروازہ جب آپ نے دروازے پر سے پردہ ہٹایا تو جو لوگ وہاں دروازے کے قریب کھڑے رہے ہوں گے، یہ ہے محراب جس میں ابو بکر کھڑے، اور وہ ہے دروازہ، اور یہاں سے وہاں تک صف لگی، صفیں لگی، تو جو لوگ دروازے کے قریب ہوں گے انہوں نے تو رسول پاک کو ضرور دیکھ لیا ہوگا کنکھیوں سے ایسے، مگر وہ لوگ جو اسی صف میں بہت دور تھے وہ کیسے، جب تک گردن نہ موڑیں دکھائی دیں گے؟ اور آگے والی صف، اور اس کے آگے والی، پھر اس کے آگے والی، پھر اس کے آگے والی، پھر امام تھا، کیسے سب دیکھیں؟ سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے پردہ ہٹا دیا، سرعنا الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ ورقۃ نصاب، ہم سب صحابہ نماز میں ہیں اور رسول پاک کے چہرے زیبا کی زیارت اس طرح کر رہے ہیں جیسے قرآن کا ورق. میں پوچھتا ہوں کہ مسجد کی چھت بینی تھی اور صفیں الگ قائم، وقت اندھیرا، نہ اس زمانے میں ٹیوب لائٹ اور بلکہ چراغ بھی نہ جلتا تھا فجر کی نماز کے لیے، اس اندھیرے میں کیسے لوگوں کو پتا چل گیا کہ رسول پاک نے پردہ ہٹایا ہے اور سب کے سب دیکھ رہے ہیں، کوئی یوں دیکھ رہا ہے، 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 سب گردن موڑ موڑ کر دیکھ کے چلے جا رہے ہیں، کس نے بتایا کہ پردہ ہٹا ہے، پردہ ہٹا کس نے بتایا؟ دلیل کھلی ہوئی ہے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم من اللہ نور، جب پردہ ہٹایا ساری مسجد جگمگا اٹھی، اب صحابہ کو بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ اس لیے سب سے سب مڑ کر کے وہ ہے سب صحابہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ارے کئی روز کے بعد آقا نے زیارت کرائی ہے، ہر وقت دل مچلتا رہتا تھا اور دل سے آواز نکلتی تھی، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اب تمام صحابہ زیارت میں مصروف ہیں، اب ابو بکر کیا کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابو بکر تو نماز پڑھتے تھے تو ڈوب جاتے تھے، انہیں کسی طرف کی توجہ نہ ہوتی تھی، اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت انس فرماتے ہیں ملکف ابو بکر علی عقبیه وظن انه صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ.
ابو بکر ایڑی کے بل پیچھے ہٹنے لگے, انہیں خیال آ گیا کہ رسول پاک شاید نماز پڑھانے آ رہے ہیں, اگر انہوں نے بھی مڑ کے نہ دیکھا تھا تو کیوں ہٹے, وہ بھی تو دیکھنے میں مصروف تھے.
سبحان اللہ, امام سے لے کر صفے آخر تک سب کے سب زیارت میں مصروف ہیں. اب تو آقائے کائنات کو جلال ہی آ گیا ہوگا کہ دو چار روز میں مسجد میں نہیں آیا تو ان لوگوں کا نماز پڑھنے کا ڈھنگ بدل گیا, نماز کے آداب بھول گئے.
نہیں,
یہ سنو, حضرت انس فرماتے ہیں فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی یہ کیفیت دیکھ کر خوب کھل کر مسکرائے. اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اندھیرے کی وجہ سے رسول پاک نے دیکھا نہیں تھا کہ لوگ گردن موڑے ہوئے ہیں, بلکہ رسول پاک نے لوگوں کو دیکھا, ان کی کیفیت دیکھی, جبھی تو خوب کھل کر مسکرائے. مسکرانا دلیل کس بات کی ہے کہ بہت ناراض ہوئے تھے, صحابہ کی اس حرکت سے ناراض تھے, یا رسول پاک اتنا خوب خوش ہوئے ہیں کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس لیے مسکرا رہے ہیں, اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ میں نے 20 سال کی تعلیم میں اپنے صحابہ کو اتنا پختہ کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی نہیں بھولتے اور رسول کی زیارت بھی نہیں بھولتے. اب مسکرائے اور پھر کیا کیا؟ فرماتے ہیں حضرت انس
وَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ.
حضور نے دست پاک سے اشارہ فرمایا کہ تم لوگ اپنی نماز پوری کر لو, یہ نہیں فرمایا کہ نماز پھر سے پڑھو.
جو
اس لیے کہ جتنی پڑھی وہ تو نماز ہوئی, اور میری زیارت سے لے کر اب جو پڑھو گے وہ روح نماز ہوگی.
اس لیے اب نماز پوری کر لو.
فرماتے ہیں اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ حدیث منسوخ ہو گئی, تو میں جانتا ہوں کہ جس جگہ سے اعتراض اٹھتا ہے وہیں پر جواب ہوتا ہے. اب اسی حدیث کا آخری جملہ فرماتے ہیں حضرت انس کے رسول پاک نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کر لو, ارخص سترا اور پردہ گرا دیا.
وَتُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ الْيَهُ,
اسی روز وفات پا گئے تو یہ حکم منسوخ کس روز ہوا؟ کس روز منسوخ ہوا؟ اسی روز آقا کائنات وفات پا گئے. فرماتے ہیں هذا آخر ما رأینا الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زیارت اسی وقت ہم کو نصیب ہوئی تھی, وہ بھی نماز میں. سبحان اللہ, کتنی عبادت میں اللہ کے رسول نے اپنی زیارت کرا دی تھی. حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ امام کی فرماتی ہیں کہ مؤذن کی اقامت کی آواز, امام کی تکبیر اور قراءت کی آواز ہمارے حجرے میں صاف سنائی دیتی تھی. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو بلال نے جب اقامت کہی ابو بکر نے جب امامت شروع کی اور قراءت بھی شروع کی تو حجرے شریف میں آواز جو جا رہی تھی, رسول پاک نے نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہ کیا, بیچ نماز میں آپ زیارت کو کیوں آگے بڑھے, یہ بتانے کے لیے کہ میں دنیا سے جاتے جاتے اپنی امت کو یہ دیکھ لینا چاہتا ہوں کہ 20 سال کی تبلیغ کا کیا نتیجہ نکلا. تو یہ دیکھ لیا کہ اللہ کی یہ مخلوق اور یہ محبوب بندے اور یہ صحابہ کرام رسول پاک کی محبت میں اتنے سرشار کہ اللہ کی سب سے افضل عبادت میں مصروف ہیں اور نبی کی دیدار اور ان کی زیارت میں منہمک. بس یہی دیکھ لیا کہ اب 20 سال کی محنت کا پورا کمرہ موجود ہے, قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے تیری جان. واخر دعوانا ان الحمد للہ, السلام علیکم.